غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی آدمی سمیٹ سکتا ہے، دولت سمیٹے، مکانات کی تعمیر کرے، محلات بنائے، انڈسٹریز لگائے، ہزاروں ایکڑ کی جاگیریں ہوں، ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید کے ذریعے جو نعمتیں آدمی کے حصے میں آنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کو کوئی زوال نہیں ہے، ان کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ کبھی چھننے والی نہیں ہے. تو یہ دنیا کے کارخانے، یہ بینک بیلنس، یہ دولت کے ڈھیر، یہ عالیشان محلات، یہ سرسز باغات، یہ لمبے چوڑے کھیت، ان کا تعلق تو آپ سے بس اتنا ہے کہ یہ ہوا اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اور جس دن یہ اندر باہر جانا بند کر دے، یہ سب آپ کے ہاتھ سے گئے. کون سی چیز آپ کے پاس ٹھہر سکتی ہے؟ اگر 10 کروڑ روپے کا بھی بینک بیلنس ہے تو آپ کے ہاتھ ایک چیک پر دستخط نہیں کر سکتے. اگر آپ کے مکان میں 100 کمرے بھی ہیں تو آپ اس بستر پر دوبارہ نہیں لیٹ سکتے. اور آپ کی وارڈروب میں اگر 50 لباس بھی لٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو 2 سفید چادریں ہی آپ کا مقدر ہیں. تو یہ سب کچھ جو آدمی سمیٹتا ہے، یہ تو اتنا عارضی ہے، اتنا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. لیکن قرآن مجید جو راستہ آپ کے لیے کھولتا ہے، وہ تو ایک ابدی بادشاہت کا راستہ ہے. یہ تو ان نعمتوں کا راستہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی موت نہیں ہے. اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور جو لوگ اس میں رہیں گے ہم فیا خالدون، وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے.
یہ آواز آپ نے پہلے بھی سنی ہے، یہ جناب خرم مراد ہے، جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، مگر کس کو؟ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہر کسی کو، جو بھی سنے، مگر کس طرف؟ بھلائی کی طرف، نجات کی طرف، جہنم کی آگ سے رہائی کی طرف، جنت کے عیش و آرام کی طرف، دنیا میں عزت و سر بلندی کی طرف. ان کی زندگی اسی میں بیت گئی ہے، ان کی آواز دنیا کے کس کونے میں نہیں پہنچی. بھارت کے شہر بھوپال سے آغاز سفر کرنے والی یہ آواز کراچی اور ڈھاکہ میں 25 برس تک قرآن کی دعوت عمل کا پیغام پہنچا کر کاتب تقدیر کے ہاتھوں جب پھر بھوپال پہنچی تو وہ بھارت کے جنگی قیدی تھے، اور کیمپ کے ساتھیوں کو اس آواز نے یہی پیغام پہنچایا. سادہ دل سپاہی ان کے شاگرد بنے، انہوں نے اس طرح قرآن پڑھایا کہ پڑھنے والے خود قرآن سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ قرآن کا اعزاز تھا کہ ان کے عقیدے اور عمل بھی درست ہو گئے. بحثوں میں الجھنے والے ایک عالم نے ان سے آ کر کہا، آپ نے ان پر کیا جادو کر دیا ہے کہ لوگ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں؟ اور یہی جادو کرنے والی آواز، قرآن کی طرف بلانے والی آواز مکہ میں، مدینے میں اور ریاض میں سنی گئی، لیسٹر میں، لندن میں، برمنگم میں، جرمنی کے مختلف شہروں میں، امریکہ کی متعدد ریاستوں میں، جنوبی افریقہ کے کئی شہروں میں بلند ہوتی رہی، اور معلوم نہیں کتنے انسانوں کی زندگیوں پر کیا کیا اثر ڈالتی گئی. اللہ کے رسول کی اعلیٰ ترین سنت دعوت اللہ کو طریق حیات بنانے والے خرم مراد پیشہ ور عالم دین نہیں، صفحہ اول کے سول انجینئر ہیں، لاہور میں مقیم ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے رہتے ہیں. اسی سلسلے میں وہ اولیاء کی سرزمین ملتان بھی تشریف لائے اور اہلیان ملتان سے خطاب کیا، انہیں قرآن کی طرف بلایا، انہیں وہی پیغام دیا جسے عام کرنے کے لیے ان کی اپنی زندگی وقف ہے. قرآن کا پیغام، رسول کا پیغام، خود اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے لیے. سمع و بصر،
یہی پیغام عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اہل پاکستان کے لیے نشر کر رہا ہے۔
میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس ایک بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے واسطے سے، تو قرآن مجید کے نام سے، تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کے بندے کہیں جمع ہوں اور اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ بہتر مجلس میں یاد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ جب اللہ کے بندے کہیں جمع ہو کے اس کا ذکر کریں، اور قرآن مجید سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہو سکتا ہے، تو اس نے خود اپنے آپ کو ذکر حکیم اور ذکر مبین اور ذکر مضبط فرمایا ہے، تو اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، سکینت ان کے اوپر اترتی ہے، رحمت ان کے اوپر ہر طرف سے چھا جاتی ہے، اور فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کس کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے یا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو خبر ہم کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برحق اور صحیح ہے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بھی اسی بشارت کا مستحق بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عظمت اور بزرگی ساری کی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یا اس کے کلام کے لیے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور ہم اور آپ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے سپرد فرمائی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وہ نصیحت جو ان سارے امراض کے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں میں اور دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ راستہ بتاتی ہے اور رحمت کی راہیں کھولتی ہے ان کے لیے جو اس کتاب کو مان لیں، اس کو قبول کر لیں۔ پھر فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی۔ فبذلک فلیفرحوا، بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں، قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو قرآن مجید سے زیادہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو خوشی اور مسرت اور جشن کے مستحق ہو، اور اسی لیے آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کے سب سے بڑے دن کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ قرآن مجید کی نعمت کی نظر ہے۔ قرآن مجید کی خاطر ہی روزے رکھے جاتے ہیں، قرآن مجید کی خاطر راتوں کو قیام ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی محفلیں مسجد مسجد آراستہ ہوتی ہیں، قرآن مجید کے ختم ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے، خوشیاں منانا ہے، شادیانے بجانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، لذیذ کھانے کھانا ہے، تو اس کے لیے یہی ایک نعمت ہے جس پر کہ شکر ادا کیا جانا چاہیے. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ نے تم کو قرآن مجید کی جو ہدایت رمضان المبارک کے مہینے میں دی ہے اس پر اسے کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو. اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ہم سب کی زبانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا نغمہ جاری ہو جاتا ہے. یہ تکبیر کس بات کی تکبیر ہے؟ کہ اللہ کی کبریائی کا بیان کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ حمد و شکر کا ترانہ کس چیز کے لیے گایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کے لیے. لتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. آپ کہیں گے کہ پھر دوسری عید کس لیے ہوئی؟ تو دوسری عید بھی دراصل قرآن مجید کے لیے ہی ہوئی. رمضان کا ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں روزوں کا تصور آتا ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم یا ہم نہیں جانتے کہ رمضان کی تو ساری عظمت قرآن مجید کی وجہ سے، اور عید بھی اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کا جشن منایا جائے. یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے جو سارا عالم اسلام مناتا ہے. اور دوسری عید کے بارے میں بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا یوم عید بنا لیتے. پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ کہا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین بنا دیا، دین کے طور پہ پسند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود تھے. یہ عرفے کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، حج کا دن تھا، اور عید قربان سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. تو آپ غور فرمائے کہ اگر پہلی عید نزول قرآن کے آغاز کی سالگرہ ہے تو دوسری عید اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے مکمل ہو جانے کی خوشی کا اظہار ہے. قومیں اپنے تہوار ان چیزوں پر شکر ادا کرنے کے لیے مناتی ہیں جن کے ساتھ ان کی زندگی کا پورا وجود و تشخص وابستہ ہوتا ہے. عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کی ملت کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے قائم ہے. وہ ان کی پیدائش کے دن کو، ان کے عقیدے کے مطابق ان کی سولی کے دن کو، ان کے دوبارہ اٹھنے کے دن کو وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں. یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے جبر تسلط سے آزادی دلا کے اور دریائے نیل پار کرایا وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے. لیکن مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کی زندگی عید کی مستحق ہو سکتی تھی تو اس ہستی سے بڑھ کر کون سی ہستی تھی جو کامل ہستی ہے، جو اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو رحمت للعالمین تھے، جو خدا کے حبیب اور بندوں کے محبوب تھے. لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کو ہمارے لیے خوشی اور جشن کے دن قرار دیا. پھر کچھ قومیں عید اس وقت مناتی ہیں جب موسم سرما کی طویل تاریخ راتیں گزرنے لگتی ہیں اور بہار کے گرم دن آنے لگتے ہیں، کوپلیں پھوٹتی ہیں، سبزہ نکلتا ہے، کہیں نوروز منایا جاتا ہے، کہیں بسنت منایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس گھڑی کو یوم جشن قرار دیا جب تاریکی کی، جہالت کی، اللہ کے علاوہ جھوٹے خداؤں کی غلامی کی تاریک رات چھٹ گئی اور اللہ کا نور طلوع ہوا اور انسان نے عدل اور مساوات اور امن اور آزادی کی نئی موسم بہار کی دنیا میں قدم رکھا. یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اس امت کو بنانے والے خالق کی نظر میں اس امت کی پوری زندگی جس چیز سے وابستہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا تشخص, اس کا وجود, اس کی زندگی, اس کا عروج, اس کا زوال, اس کی بلندی, اس کی پستی, اس کی خوشحالی اور اس کی پسماندگی, یہ سب کا سب اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہی حقیقت ہے جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. جب انہوں نے اس کتاب کا دامن تھاما وہ دنیا میں معزز ہوئے, سربلند بھی ہوئے, خوشحال بھی ہوئے, اور جب انہوں نے اس کتاب کا دامن ہاتھ سے چھوڑا وہ دنیا میں ذلیل بھی ہوئے, مسکین بھی ہوئے, پسماندہ بھی ہوئے اور غریب بھی ہوئے. آپ دور اول کو لیں یا اس کے بعد آنے والے ادوار کو لیں, تاریخ اپنے آپ کو اسی طرح دہراتی رہی ہے. اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ کے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت برپا کرتا, ایک نئی امت مبعوث کرتا. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ دنیا کی حکومت عربوں کے ہاتھ میں آئے یا ترکوں کے ہاتھ میں آئے یا عباسیوں کے ہاتھ میں آئے یا عثمانیوں سلاجقہ آ کر حکومت کے تخت پر بیٹھیں یا مغل حکومت کریں. اس لیے کہ جب قرآن مجید آیا تو ان میں سے ہر کام ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی امت مبعوث کی تو اس لیے کہ وہ اس کے پیغام اور اس کی ہدایت کی حامل بنے, اس کی امانت دار بنے, اس کا بوجھ اٹھائے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور دنیا کے سامنے بھی اس کی گواہ بن کر کھڑی ہو. یہ بات بھی صاف اور ظاہر ہے کہ اس امت کی زندگی میں جب قرآن مجید کو یہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی تو یہ اس دن سے حاصل ہوئی جس دن غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا پہلا پیغام سپرد کیا. اس کے بعد تو پے در پے یہ پیغام نازل ہوتے رہے, اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ پیغام جو صرف ایک شخص کی زبان سے جاری ہوا تھا اور جس پر لبیک کہنے والے مٹھی بھر لوگ تھے, وہ غلام تھے, وہ کمزور تھے, وہ غریب تھے, وہ عرب کے بڑے بڑے سردار نہیں تھے جنہوں نے اس پکار پر لبیک کہا تھا, وہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے, ان کے پاس دولت کے ڈھیر بھی جمع نہیں تھے, سرداری کا کیونکہ کلاہیں بھی اس کی سروں پر سجی ہوئی نہیں تھی, مٹھی بھر لوگ عرب میں جمع ہوئے. تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ, یہ غار حرا سے نکلنے والی ایک آواز چند سال میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجے گی, اور وہ لوگ جس کے ماننے والے ہیں وہ دنیا کے مالک کو لیڈر اور امام بن جائیں گے. اوائل مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بےکس غریب مسلمان تھے, غلام بھی تھے. ان کا آقا ایمان لانے کے جرم میں ان کو باندھ کر آگ کے انگاروں پر لٹاتا تھا اور پیٹ کی چربی سے پگھل کے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے. اس حالت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مظالم کی حد ہو گئی, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. ان کا اپنا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے ٹیپ لگائے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے بیٹھے تھے. یہ بات سن کر ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیے, اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ اے خباب, تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ امانت دی گئی تھی ان کو ہر طریقے سے ستایا گیا, یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ لیا گیا, ان کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا, ان کے لیے گڑھے کھودے گئے اور آرے لا کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا. لیکن وہ اپنے مقام پر ثابت قدم رہے, اور خدا کی قسم میرا کام مکمل ہو کے رہے گا, یہاں تک کہ ایک عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی اور کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں. حاتم طائی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, یہ عرب کے مشہور قبیلہ طے کے سردار تھے, اپنی فیاضی کے لیے مشہور تھے. ہمارے ہاں بھی لٹریچر میں کہانیوں میں ان کا نام پکارا جاتا ہے. عیسائی تھے, ان کے لڑکے تھے عدی بن حاتم, جو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دعوت. لیکن جب آپ نے میرے قبیلے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور میں بھاگ کھڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ مجھے جا کے بات تو سننی چاہیے, اگر یہ بات اچھی ہوئی تو میرے فائدے کی ہے اور اگر غلط ہوئی تو مجھے کیا نقصان ہوگا. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں مدینے میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا عدی بن حاتم آ گئے, عدی بن حاتم آ گئے, مشہور آدمی تھے. لوگوں کو بڑی خوشی بھی ہوئی, تعجب بھی ہوا کہ یہ کیوں آ گئے. فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا, اپنے ہاں لے گئے, گدے پر مجھے بٹھایا, خود میرے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ عدی اسلام لاؤ, اور مجھے معلوم ہے کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے, تم سوچتے ہو کہ مٹھی بھر لوگ جن پر ہر طرح سے دشمن جلغار کیے ہوئے ہیں اور جن کو ہر طرف سے ایک خوف اور جنگ کا خطرہ درپیش ہے, یہ مٹھی بھر لوگ جو مدینے کے اندر محصور ہیں یہ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن عدی میں تم کو بتاتا ہوں کہ ہیرا جو عرب کے ایک سرے پر تھا, وہاں سے ایک عورت مکے تک جائے گی اور بالکل محفوظ ہوگی. اور میں تم کو بتاؤں کہ قیصر و کسرا کے بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانے تم نے دیکھے ہیں, یہ سب میری امت کے ہوں گے. اور میں تم کو بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا. عدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں پیشن گوئیاں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی. مکے میں جب مٹھی بھر مسلمان تھے اور وہ مارے پیٹے جا رہے تھے, ریت پر لٹائے جاتے تھے, پتھر ان کو مارے جاتے تھے, اس وقت جو کلمہ لوگوں کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو عرب اور عجم سب تمہارے قدموں پر ہوں گے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سے دو آدمی مکے سے قتل کی سازش کے بعد نکلے اور مکے سے مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے تو سراقا نے جب آپ کو پکڑا تو آپ نے کہا سراقا ایک دن آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. اگر آپ تاریخ کے مادی پیمانوں سے ناپیں تو یہ پاگلپن اور جنون کی باتیں تھیں. مکے میں بیٹھ کر مٹھی بھر آدمی اس بات کا دعویٰ کریں کہ قیصر و کسرا کی حکومتیں ان کے پاؤں تلے ہوں گی, یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب امریکہ اور روس اور برطانیہ سب ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے. اگر میں یہاں پر کہوں تو آپ کو یہ پاگل مجنون کی بات ہے کہ جو وہ کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی تھی کہ قرآن مجید نے اس بات کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہی ہے. تو ہرا کے میدان, ہرا کے غار میں جو پیغام نازل ہوا اس نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ گھڑی تو آنے والی ہے. تو اس امت کو جو کچھ بھی نصیب ہوا, جو روحانی ترقی نصیب ہوئی, جو اخلاقی بلندی نصیب ہوئی, جو سیرت و کردار کی پختگی ان کے حصے میں آئی, اور قیصر و کسرا کیا دنیا بھر کی حکومتیں جو ان کے قدموں کے نیچے آ گئیں, یہ سب اس کتاب کی وجہ سے تھا جس کی تلاوت آپ کے اس گھر میں 27 دن سے روزانہ ہوتی رہی ہے, جس کو کہ آج ختم کیا گیا. یہ کتاب ہے قرآن مجید کی کتاب جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے. غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی آدمی سمیٹ سکتا ہے, دولت سمیٹے, مکانات کی تعمیر کرے, محلات بنائے, انڈسٹریز لگائے, ہزاروں ایکڑ کی جاگیریں ہوں, ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید کے ذریعے جو نعمتیں آدمی کے حصے میں آنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. ان کو کوئی زوال نہیں ہے، ان کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ کبھی چھننے والی نہیں ہے. تو یہ دنیا کے کارخانے، یہ بینک بیلنس، یہ دولت کے ڈھیر، یہ عالیشان محلات، یہ سرسبز باغات، یہ لمبے چوڑے کھیت، ان کا تعلق تو آپ سے بس اتنا ہے کہ یہ ہوا اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اور جس دن یہ اندر باہر جانا بند کر دے، یہ سب آپ کے ہاتھ سے گئے. کون سی چیز آپ کے پاس ٹھہر سکتی ہے؟ اگر 10 کروڑ روپے کا بھی بینک بیلنس ہے تو آپ کے ہاتھ ایک چیک پہ دستخط نہیں کر سکتے. اگر آپ کے مکان میں 100 کمرے بھی ہیں تو آپ اس بستر پر دوبارہ نہیں لیٹ سکتے. اور آپ کی وارڈروب میں اگر 50 لباس بھی لٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو 2 سفید چادریں ہی آپ کا مقدر ہیں. یہ سب کچھ جو آدمی سمیٹتا ہے، یہ تو اتنا عارضی ہے، اتنا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. لیکن قرآن مجید جو راستہ آپ کے لیے کھولتا ہے، وہ تو ایک ابدی بادشاہت کا راستہ ہے. یہ تو ان نعمتوں کا راستہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی موت نہیں ہے. اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اور جو لوگ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تو قرآن مجید نے انسانوں کو بدل دیا، وہ تو اس طرح بدل دیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور جب آپ اس کا سوچیں کہ اس نے کیسے بدل دیا، تو پھر اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں بدلتے. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جیسے انسان ہم 1 تاریخ کو تھے، ویسے ہی انسان ہم 30 تاریخ کو بھی ہوتے ہیں. ہم مہینے بھر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنتے ہیں، اور جیسے آدمی اس کو سننے سے پہلے تھے، ویسے ہی آدمی ہم اس کو سننے کے بعد بھی رہتے ہیں. لیکن جو قرآن مجید کو پہلے سننے والے تھے، ان کی کیفیت اور عالم یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. تَرَى عُيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں. کتاب متشابہ مثانی تصعیز منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خال سخت پڑ جاتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں. یہ اثر تو ان کے جسم پر پڑتا ہے. کبھی سوچئے کہ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، ہم اس کی ورق گردانی بھی کرتے ہیں، جلدی جلدی ختم قرآن کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، کس کا دل نرم پڑتا ہے؟ کس کی آنکھوں میں نمی آتی ہے؟ کس کے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہیں؟ کس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس کا کلام ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے؟ رب السماوات و الارض کا کلام ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ چیز ختم ہو. اگر 2 منٹ تراوی لمبی ہو جائے تو ہم امام سے کہتے ہیں کہ ذرا مختصر کرو، جلدی کرو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ڈپٹی کمشنر، اگر گورنر، اگر وزیر اعلیٰ، اگر وزیر اعظم آپ کے گھر پر آئے، اس کا خط آپ کے پاس آئے، وہ آپ کو اپنی مجلس میں بلائے، تو کیا آپ اتنے ہی بے دلی کے ساتھ جائیں گے؟ اتنے ہی آپ جلدی سے بھاگ آنے کی فکر کریں گے؟ آپ تو گھنٹوں پہلے جائیں گے، اپنے لباس کو ٹھیک کریں گے، کبھی واسکٹ دیکھیں گے، کبھی شیروانی کی کریز دیکھیں گے، کبھی چائے کی ناٹ دیکھیں گے کہ ٹھیک بندی ہے نہیں بیٹھی ہے، پہلے سے پہنچ کے انتظار کریں گے، پی اے سے بار بار پوچھیں گے کب وقت آئے گا اور کب میں اندر جاؤں گا. یہ تو آپ کا حال ہے ان کے ساتھ، جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، جن کے ہاتھ میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے آپ کو نفع نقصان پہنچانے. لیکن وہ کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے کائنات کا، ساری قوت ہے، ساری طاقت ہے، اس سے آپ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے، اس سے کلام سے ہماری بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ نہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے پہلے سننے والوں کی کیفیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے. پھر جو قرآن مجید کا حصہ آتا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے، اس کی تصویر بن جاتے، اس کی زندگی جو ہے وہ ان کی شرح ہوتی، ان کی زندگی قرآن